نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بیان کے بعد پونے 14 پارے الحمدللہ تراویح میں آج مکمل ہو گئے. کل سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی تھی، اگرچہ اس کا بیان تو میں پورا نہیں کروں گا، لیکن چند باتیں جو فائدے سے خالی نہیں ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے. اللہ رب العزت نے بچپن میں والد سے جدا کر دیا، بعض روایتوں میں 32 سال، بعض روایتوں میں 40 سال، اور بعض میں 80 سال فراق کا زمانہ رہا. اور اس دوران مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مصر پہنچ گئے، وہاں ابتلا میں مبتلا ہوئے، جیل میں چلے گئے، ایک عرصے تک جیل میں رہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے وہاں سے نکلنے کے بھی اسباب پیدا کیے، تو فوراً نہیں نکلے بلکہ ان پر جو الزام تھا، سب سے پہلے اس الزام کو انہوں نے صاف کرنا چاہا، کیونکہ نبی کامل العقل بھی ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ یہاں سے نکلنے سے پہلے مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ صاف ہو جائے، تاکہ دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کسی کے نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے بھی بالکل بری کر دیا، اور پھر بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گئے. اس نے مختلف طریقوں سے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، حتیٰ کہ 1 سال تک اپنے پاس معزز مہمان کے طور پر رکھا، مختلف زبانوں میں ان سے بات کی، جس کا جواب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی زبانوں میں دیا، جس سے وہ اور زیادہ متاثر ہوا. اور پھر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان میں بات کی جو بادشاہ کو نہیں آتی تھی، سریانی میں کی تو اس کو نہیں آتی تھی، تو گویا 2 زبانیں ایسی تھیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے زیادہ آتی تھیں، تو اس اعتبار سے بھی وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوا. یہاں تک کہ جو مقصد تھا اس کا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خزانے کا وزیر بنا دیا، اور بلکہ بعد میں تمام امور ہی ان کے سپرد کر دیے. اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو تو تفصیل سے بیان کیا ہے، ویسے میں نے ان کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا. جو بات اصل بیان کرنے کی ہے اس کو اصل بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ جب ان تمام تکلیف دہ مراحل سے گزر گئے، اور وہ سال بھی گزر گئے جو قحط کے سال تھے، جس میں ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ بات لکھی کہ بھئی ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں، ہمارے باپ دادا نے مختلف تکالیفیں اٹھائی ہیں، صحیح ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور خود اپنے بارے میں بتایا کہ میرا خود ایک بیٹا جو ہے وہ گم ہے، جس کی وجہ سے میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اور دوسرے بیٹے کو تم نے چوری کے الزام میں رکھ لیا ہے اپنے پاس. تو بہرحال اس بات کی وضاحت کی کہ ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں، نہ ہم نے ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے چوری کی اور نہ اب کسی نے چوری کی ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس خط کو پڑھ کر کانپ گئے، بہرحال ان کے والد کا خط تھا وہ، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. اور ظاہر ان الفاظ میں کیا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم زمانے جاہلیت میں تھے. اب انہیں بھی شبہ ہوا کہ یہ یوسف تو نہیں ہے. کہا قالوا انك لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخي، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من الله علينا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ میت تقی ویسبر فن اللہ لا یزیو اجر المحسنین، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی قدر کرنے والوں کو کہ اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، یعنی بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یغفر اللہ لنا ولکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تعالی تمہاری بھی مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص بھیجی تھی تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب ڈالی جائے تو چونکہ ان کی آنکھیں روتے روتے ختم ہو گئی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے کہ مصر سے وہ قمیض لے کر چلے ہیں تو اس کی خوشبو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں پہنچ گئی، اور وہاں وہ جو ان کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو ان سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو چونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا، لوگوں نے کہا کہ مدتیں گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا، آپ اب تک اسی بات کو لیے بیٹھے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مصر سے خوشبو پہنچا دی ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی بات کا کرنا تو وہ بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ابھی مصر میں کرتا ہے اور خوشبو نے وہاں آ رہی، حالانکہ کنعان جہاں کنواں تھا جس میں وہ کئی دن رہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کنویں میں بند. یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے، بس علم انہی کا کامل ہے، جب وہ چاہتے ہیں کسی کو تو بتا دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو پتہ نہیں چلتا، اس وقت پتہ نہیں چلا اور اب جو ہے وہ پتہ چل گیا. جس شخص نے، جو شخص وہ قمیض لے کر آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے میں کچھ انعام دوں، لیکن میرے پاس انعام دینے کے لیے کچھ نہیں، بلکہ فرمایا کہ سات دن سے ہم فاقے سے ہیں، لیکن میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری موت کی سکرات کو آسان کر دے. قرطبی نے فرمایا کہ ان کا یہ دعا دینا اس کے حق میں سب سے بہترین انعام تھا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ موت کی سختی آسان فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود موت کی سختی کا یہ معاملہ تھا کہ آپ نے ایک پیالہ بھر کے اپنے پاس منگوا لیا تھا، بار بار اس میں ہاتھ ڈبوتے تھے، چہرے پر پسینے تھے. تو موت کی سختی بہرحال اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے. یہ مرحلہ بڑا سختی کا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری موت کی سکرات کو آسان فرما دے. اور بہرحال پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بلوایا تھا تو سارے قبیلے کو اور کنبے کو لے کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، اور اس خواب کے مطابق سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. جو خواب کے بچپن میں دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے والد ماجد، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. تو یقیناً اس میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مرتبے عطا فرمائیں گے اور لوگ حسد کریں گے. تو لوگوں نے، بھائیوں نے حسد بھی کیا، مختلف مرحلوں سے تکلیفیں پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچے بھی، اور اس مقام پر آ کر بھائیوں نے اور سب نے سجدہ بھی کیا. تو وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر اتنے عرصے بعد ظاہر ہوئی. یہ بات یہاں میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ بعض خواب ہم دیکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بس رات کو دیکھا تو صبح اس کی تعبیر سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے بھاگے پھرتے ہیں کہ جی یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک خواب دیکھتا ہے آدمی اور زندگی بھر اس کی تعبیر کا انتظار ہی کرتا رہتا ہے، لیکن بالکل آخری زمانے میں کہیں پوری ہو جاتی ہے، کبھی ہوتی ہی نہیں، اور ہر خواب کی تعبیر ہوتی بھی نہیں. ضروری نہیں کہ ہر خواب ایسا ہو کہ اس کی کوئی تعبیر بھی ہو. پھر یہ کہ بعض خواب صحیح ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں. اس لیے ہر خواب کو ایک تو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کو بیان ہی کرنا چاہے تو ایسے شخص سے بیان کرے کہ جو ایک تو ذی علم ہو، دوسرا یہ کہ خیر خواہ ہو، نیک آدمی ہو، تاکہ کم از کم جو وہ تعبیر دے صحیح تعبیر دے، اور اگر اس کو تعبیر بھی نہیں آتی تو کوئی اچھے الفاظ ایسے کہتے جو اس کے حق میں بہتر ہوں. تو انشاءاللہ جو وہ کہہ دے گا اللہ نے چاہا تو وہ پورا بھی ہو جائے گا. بعض اوقات جو کہہ دیتا ہے وہی تعبیر سامنے آ جاتی. اس لیے ہر ایک آدمی کو خواب نہیں سنانا چاہیے. بعض لوگ اپنے خواب کو ہر ایک کے سامنے سناتے پھرتے ہیں, تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. تو دیکھیے, اور دوسری بات ایک سمجھیے, اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے لیے ایک وقت رکھا ہوا ہے مقرر. ہم لوگ وظیفے پڑھتے ہیں صبح شام, اور نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو 20 سال سے یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہماری. ہر شخص کا اللہ رب العزت نے ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ اس کا کام کب ہونا ہے, کب نہیں ہوگا. اب آپ سوچئے کہ اگر 32 سال بھی ہم لے لیں, حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ, تو آپ سوچئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کبھی دعا نہیں کی ہوگی, یا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے ملنے کی تمنا کبھی نہیں کی ہوگی. نہ جانے ایسے کتنے مواقع آئے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو وقت ان کے لیے مقرر کیا تھا اس وقت ہی ان سے ملاپ ہونا تھا. اور بعض روایتوں میں یہ بات آتی بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام چاہتے تو بہت پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطلع کر بھی سکتے تھے کہ میں یہاں مصر کا بادشاہ ہوں, یا یہاں پر میں اللہ نے مجھے ایک عہدہ عطا فرما دیا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ہی منع کر دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس کی اطلاع انہیں کی جائے. لیکن جب وہ وقت آ گیا تو پھر وہ سب کے سب مصر چلے آئے. جب یہاں مصر میں داخل ہوئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر, تو غالباً 92-93 افراد تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام والسلام مصر سے نکلے ہیں تو تقریباً 7 لاکھ کے قریب ان کی قوم اور قبیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی, مصر میں رہے اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں ان کی نسلوں کو بڑھایا. بعد میں پھر جب فرعون آیا اور اس سے اپنی قوم کو بچا کر وہ نکلے, دریائے نیل کو پار کیا اور فرعون کو اللہ نے اس میں غرق کیا. وہی موقع تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تابوت کو لے کر بھی وہاں سے گئے. تو بہرحال یہ سارا کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو فرمائے قال یا ابتی ھذا تاویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا, اے میرے والد محترم, یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں کبھی دیکھا تھا. وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن, یہ وہ چیز ہے جو میں اصل میں بتانا چاہتا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گھنٹوں اپنے قصے سناتے, داستان ہجر اور فراق کے بیان کرتے, جو جو تکالیف انہیں راستے میں آئی وہ بیان کرتے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکلیفیں پہنچی ان کو ذکر نہیں کیا. ان تکلیفوں سے جب ان کو چھٹکارا ملا ان کو ذکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس تکلیف سے بھی اللہ نے نجات دی, اللہ کا شکر ہے کہ اس تکلیف سے بھی نجات دی, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بھی عطا فرما دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو تکلیفیں تو ٹھیک ہے جو سہلی سہلی, لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب ان تکلیفوں سے نکل جائے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صورت کو اختیار کیا, قد احسن بی اذا اخرجنی من السجن, اللہ تعالیٰ نے احسان کا معاملہ کیا مجھ پر جبکہ مجھے جیل سے نکال دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. اس سے یہ بھی بتا دیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مجھے جیل میں رہنا پڑا, لیکن اس کی تکالیف کو ذکر نہیں کیا, اس زمانے کو بھی ذکر نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس جیل خانے سے نجات دی. وجاء بکم من البدو, دوسرا احسان یہ کیا, یعنی یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچی یہ سب کچھ ہوا, یہ کیا کہ اللہ نے آپ کو اس دیہات سے نکال کر اس شہر میں پہنچا دیا. وجاء بكم من البد من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي, اور تیسری بات یہ بیان کر دی اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا, نزا پیدا کر دیا تھا. اس سے بھائیوں کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں تھا, اس لیے شیطان اور ان کے درمیان بھی بتایا کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا, میرے بھائی ایسے تھے نہیں. من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي, اور آگے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. تو یہ انبیاء کا قاعدہ اور طریقہ ہے کہ مشکلات سے جب نکلتے ہیں تو اللہ کے اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم مشکلات کا رونا روتے ہیں, یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلہ رکھا ہے, تکلیفیں بھی آتی ہیں اس دنیا میں, راحتیں بھی آتی ہیں, تو آدمی کو چاہیے کہ جب تکلیف سے نکل آئے اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی ہمہ وقت ان تکلیفوں کا رونا نہ روتا رہے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ بھی اللہ نے تکلیف سے نجات دے دی. مثلا ایک آدمی ہے 10 سال تک وہ آنکھ کے مرض میں مبتلا رہا, اللہ نے اس کو جو ہے وہ نجات دے دی, بیماری دور فرما دی. اب ہمیں 10 سال تک اس مرض میں جو مبتلا رہے, ہم وقت اس کو نہ بیان کریں بلکہ اللہ کا شکر کریں کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما دی. شکر کی ادائیگی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس انداز میں بھی کیا, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اے اللہ آپ نے ملک بھی عطا فرمایا, خوابوں کی تعبیر کا فن بھی اپنے فضل و کرم سے مجھے بتا دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, آپ ہی میری دنیا اور آخرت میں ولی ہیں. توفنی مسلمہ, مجھے اس حال میں موت دیجئے کہ میں مسلمان ہوں. والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجئے. یہ اصل چیز ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لباس بھیجا تھا, قمیص بھیجی تھی, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن گئے. فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فقیر ہے یا بادشاہ ہے, میں نے یہ پوچھا ہے کہ ایمانی حالت کیا ہے, دینی کیفیت کیا ہے. یہ ہے ایک نبی کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں آخرت کی فکر کرتا ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں, تو اس کو یہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ دنیاوی اعتبار دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے کہ آخر سے غافل ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دینی حالت کیا ہے. تو پھر انہوں نے ان کے تقوی کا عالم بیان کیا کہ کس قدر متقی ہیں. اس زمانے اندازہ لگائیے کہ جس زمانے میں قحط کا زمانہ تھا, 7 سال قحط کا زمانہ گزرا ہے, کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, حالانکہ انبار لگے ہوئے تھے اور پورے علاقے کو جہاں جہاں پر قحط تھا وہاں سے لوگ آتے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھر بھر کے اونٹ کے جو ایک بوجھ تھا وہ ایک آدمی کے حساب سے وہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف سے نجات پالے. لیکن خود اپنا معاملہ یہ تھا, اور فرماتے تھے کہ اس لیے بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو بھوک زدہ لوگ ہیں, جن کو بھوک ہے, ان کی بھوک کا مجھے اندازہ ہوتا رہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر ایک یعنی وقت ایسا بھی گزرا کہ جب بادشاہ بنا دیے گئے تھے یزید مصر جو اس زمانے کا تھا, مطلب زلیخا کا جو شوہر تھا قطفیر, اس کا انتقال ہو گیا تھا, اور بادشاہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے کر دیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے یہ کہا کہ یہ عمل زیادہ بہتر ہے صحیح طریقے سے نکاح کا یا وہ جو تم نے کیا تھا؟ تو اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ عمل صحیح. لیکن اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت بہت آ گئی, اور زلیخا جو ہے ان سے وہ معاملہ نہیں تھا جو پہلے اظہار کرتی تھی. تو ایک دفعہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اب تمہاری محبت میں کمی آ گئی؟ فرمایا کہ آپ کے وسیلے سے مجھے اللہ مل گئے. جب اللہ مل گیا تو درمیان سے سب کچھ نکل گیا. بات یہی ہے کہ اصل اللہ کی محبت حاصل کیجئے, دنیا کی محبتیں یہ یہی رہ جائیں گی, لیکن اصل محبت اللہ کی محبت ہے. یہ جو انسان عشق مجازی کرتا ہے نا, بتوں سے محبتیں, ادھر ادھر سے محبتیں, الٹی سیدھی محبتیں ہم جو کرتے ہیں, آدمی کو جلد از جلد جان چھڑا کے اپنے خالق حقیقی سے اپنے دل کو لگانا چاہیے. یاد رکھیے یہ محبتیں سب یہی رہ جائیں گی, اور یہ جو جن پر آج ہم مرتے ہیں لٹتے ہیں, اگر قبروں میں چلے جائیں تو آپ ان کا حال جا کے دیکھیں, چند دن کے اندر گل سڑ جاتی ہیں لاشیں, نہ بال رہتے نہ گال رہتے نہ کھال رہتی, کوئی چیز سلامت نہیں رہتی, پھر انسان ان کے قریب بھی بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے, اللہ رب العزت نے, تو خالق لیلہ جو ہے مولا یعنی اس پر ہمیں مرنا چاہیے. تو اصل یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے اپنا دل لگانا چاہیے, اور جتنی فانی بت ہیں ان سے اپنے دل کو ہٹانا چاہیے, اس لیے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں, ان کی محبتیں بھی فانی ہیں, اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, ان کی محبت بھی ہمیشہ کام آئے گی. اگر ہم نے اللہ سے محبت کی, یہاں بے شک تکلیفیں اٹھا لیں جیسے مرضی رہے, تو یقیناً یہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی, یہ تعلق آخرت میں بھی کام آئے گا, یہ تعلق آخر میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ تعلق اللہ تعالیٰ اپنا عطا فرما دے. اسی طریقے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ قلوب جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں. یاد رکھیے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سامان راحت تو ہیں لیکن خود راحت نہیں پہنچاتے. آپ عمدہ سے عمدہ صوفہ خرید لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ بیڈ خرید لیجئے، شاندار قسم کے مکانات بنا لیجئے، اسی طریقے سے آپ کے پاس تمام چیزیں ہوں، فریج بھی ہو، لیکن یہ فریج آپ کے جسم کو تو ٹھنڈا کر دیں گے لیکن دل بھی ٹھنڈا ہو اس سے یہ ضروری نہیں. اوپر سے آپ کے جسم کو اور کھال کو تو ٹھنڈا کر دیں گے لیکن حقیقی ٹھنڈک، حقیقی راحت و آرام اگر کسی کو ملے گا تو وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، قلوب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں. اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اصل حقیقت یہی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں مطمئن ہو جائیں، ہمارے قلوب مطمئن ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کریں. اسی طریقے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور عطا فرماؤں گا. یہاں یہ نہیں فرمایا کیا چیز عطا فرمائیں گے، اس سے یہ بات بتا دی کہ جس چیز پر بھی شکر کرو گے، جس نعمت پر شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت تمہیں اور عطا فرما دیں گے. تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت. تو یقیناً اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. میں نے بار بار یہ بات عرض کی اور کرتا رہتا ہوں میں کہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کی نعمتیں بہت ہیں ہم پر، راحتیں اور آرام بہت ہیں. تکلیف تو کبھی کبھی آتی، ہم تکلیفوں کا رونا روتے ہیں اور جو نعمتیں اللہ کی ہمہ وقت ہم پر برس رہی ہیں وہ ذہن میں نہیں آتی. بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کوئی فکر، ابھی ہمیں مثلا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فکر نہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ نے کان بھی صحیح دیے ہیں، کان ناک بھی صحیح دی ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح کام کر رہے ہیں، بتائیے ساری نعمتیں ہیں یا نہیں، اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس لیے ان تمام نعمتوں پر جو اللہ ہمیں ہمہ وقت عطا فرمائے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور نعمت دیں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے، سخت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے ایک واقعے کو ذکر کیا کہ دیکھو شیطان قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے اس وقت یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں سے یہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم سو میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. بات یہ ہے کہ میں تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا سو میں نے گمراہ کیا. دیکھیے شیطان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے، ڈگ ڈگی بجائی اس نے لوگ جمع ہو گئے، لیکن ہر آدمی اس کی ڈگ ڈگی پہ جمع نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس کے ڈگ ڈگی کو دیکھ کے آ جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. وہ اپنی جو دوائی بیچنا چاہتا ہے، جالی ہے، جو کام بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور جو اس کی ڈگ ڈگی سن کر قریب نہیں آتے وہ بچ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیطان دنیا میں آ کر وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اب جو اس کے جال میں پھنس گئے، تو جو جال میں پھنس گئے قیامت کے دن ان سے وہ خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، لیکن تم نے میرے وعدے کا اعتبار کیا، اپنے رب کے وعدے کا اعتبار نہیں کیا. اور ساتھ میں یہ کہا کہ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا کہ میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، ڈگ ڈگی بجائی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کا جواب دے دیا، میں نے پکارا تم نے کہا لبیک، حاضر ہوں، اور پہنچ گئے. تو اس لیے فرمایا فلا تلومونی، شیطان کہے گا مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. اس ایک طرف اللہ تعالی کے آیات ہیں، احکامات ہیں، کھول کھول کے بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اگر تم اس کو نہ اختیار کرو، اللہ کے وعدوں کا یقین نہ کرو، تو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ مجھے میرے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، تم بھی اپنا دشمن بناؤ، لیکن تم نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. نتیجہ کیا؟ جو ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے. تو کہا ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو یہ بات ہے، شیطان قیامت کے دن صاف انکار کر دے گا. اس لیے میرے عزیز ہو، اس دنیا ہی میں اس کو ضرورت ہے کہ اس کی ہم جھانسے میں نہ آئیں، اور وہ جن کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اور یہ بچنا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ نیک صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں ماحول ملے گا تو آدمی برائی سے بچے گا. کان میں اچھی باتیں پڑتی رہتی ہیں تو انسان گمراہی سے بچتا رہتا ہے، لیکن جب ماحول چھوٹ جاتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو اس ماحول کی وجہ سے خود بھی آدمی اس غلطی میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں 25 پارے میں انشاءاللہ یہ آیت آئے گی، الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ آخرت میں دوست جو ہیں سب جدا ہو جائیں گے، بلکہ جدا نہیں ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، ہاں تقوی والے اس وقت بھی وہاں دوستی نبھائیں گے. تو اس لیے یہاں اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو کسی متقی آدمی کو بنائیے، نیک آدمی کو بنائیے، یہ دوستی وہاں کام آئے گی. لیکن جو بدماشیوں والی دوستیاں ہیں یاد رکھیے، نہ یہاں کام آئیں گی نہ وہاں کام آئیں گی، یہاں بھی وہ پھنسوا دیتے ہیں. جب خود ایک آدمی پھنستا ہے نا تو اپنے ساتھ چار دوستوں کو پھنسوائے گا، میرے ساتھ وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا، کہتا ہے یہ کیوں بچے بچے میں ہی پھنس گیا، ان کو بھی پھنسوا دیتا ہے وہ. تو اس لیے ایسی دوستیوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے اور آخرت میں بھی کارآمد نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوستوں سے بچا کر مخلص اور متقی دوست اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آخری سورہ نحل کی جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مکھی، شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے پہلے اللہ نے اپنی مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ذرا غور کیا کرو کہ یہ جو ہم نے چوپائے پیدا کیے ہیں، گائے بھینس ہیں بکریاں ہیں، تو یہ اس کے تم اس کے گوشت سے فائدہ حاصل کرتے ہو اور دودھ سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تو تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہے، سبق حاصل کرنا چاہے، ہر چیز میں اس کے لیے سبق ہے. نہ حاصل کرنا چاہے تو وہ پھر اپنی بیل کی سی آنکھیں بھی ان کے موٹی موٹی ہوں تو وہ عبرت حاصل نہیں کرتا. اللہ فرما نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ذرا غور تو کرو کہ ہم نے تمہارے لیے خالص دودھ اس سے نکالا ہے، اور یہ دودھ جو نکلتا ہے کیسے، من بین فرث ودم، یعنی دم خون کو کہتے ہیں اور فرث جو ہے وہ ناپاکی نجاست کو کہتے ہیں، کہ ایک طرف نجاست کی رگیں چل رہی ہیں، دوسری طرف سے خون کی رگیں چل رہی ہیں، اس کے درمیان سے لبنن خالصن سائغا للشاربین، صاف ستھرا پاکیزہ دودھ تمہارے لیے، جس کو تم پی کر کہتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے، پیٹ ہمارا بھر جاتا ہے، بچے پی لیں تو صحت مند ہو جاتے ہیں، اچھا دودھ مل جائے تو ہیں. ماں شروع سے لے کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں آخر تک ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں. تو یقین اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ان چوپایوں کو دیکھ لو، یہ کس نے ایسی نہریں جاری کر دی ہیں، ایک طرف خون کی نہر جاری ہے، ایک طرف گندگی اور نجاست کی پیشاب پخانے کی جو ہے وہ رگیں جاری ہیں، اور درمیان میں اللہ نے لبنن خالصن سائغا للشاربین، پینے والے کو اچھا لگتا ہے. رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. تو اللہ رب العزت کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، ہمارے لیے اس میں بھی عبرت ہے کہ واقعی کوئی ذات ایسی ہے جس کی کاریگری ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طریقے سے ایک طرف نجاست، ایک طرف دونوں سائڈوں میں نجاست اور درمیان میں پاکیزہ نہر جاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض دریاؤں میں بھی یہ کام کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بالکل ایسا پانی چل رہا جو کھاری، اور دوسری سائڈ میں بالکل میٹھا پانی، اور بالکل دونوں جو ہے وہ نظر بھی آتے ہیں کہ بھئی دو دریا مل رہے ہیں آپس میں، لیکن وہ پانی آپس میں ملتا بھی نہیں، ادھر سے پیئے کھارا پانی ادھر سے پیئے میٹھا پانی. تو یہ کس کی کاریگری؟ اللہ رب العزت کی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طریقے سے اس مکھی کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھئی تم لوگوں کے لیے شہد تیار کرو، اس کو اللہ نے فرمایا کہ واؤحا ربک الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کو یہ بات سجھا دی، بتا دی کہ انتخذی من الجبال، کی وہ اپنے گھر بنائے کہاں پر، پہاڑوں پر، اونچی جگہ پر بنائے، نیچے بنائے گی شہد خراب ہو جائے گا. بیوتا، گھر بنائے، اور گھر بھی کیسا ہوتا ہے، اس کا بڑا عجیب و غریب گھر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ پرکار سے دیکھیں کوئی بھی خانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں سوئی برابر بھی فرق ہوگا، اور ہزاروں کے قریب وہ خانے ہوتے ہیں. نظام ان کا زندگی کا ایسا جیسے انسانوں کا نظام ہوتا ہے، بلکہ انسانوں سے بھی کہیں اعلیٰ، باقاعدہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو اس چھتے کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے. اگر کوئی مکھی نجاست پر بیٹھ جائے اور پھر وہ وہاں سے آ کر یہاں پر آنا چاہے چھتے میں، تو جو نگران ہوتا ہے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اور ملکہ اس کو مار دیتی، اس کو مار دو ختم کر دو، تاکہ اس نجاست کے ساتھ یہ یہاں داخل نہ ہو. بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ یہ معلوم کریں کہ یہ جو ہم جو شہد پیتے ہیں یہ ہے کیا، آیا اس کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے یا اس کا فضلہ ہے، ناپاکی اور نجاست ہے اس کی جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ چاہا، تو ایک زمانے میں کسی نے یہ کیا کہ ایک شہد کا اس کا شیشے کا گھر بنوایا اور اس میں مکھیوں کو چھوڑا اور ایسی چیزیں بھی چھوڑ دیں کہ جس سے وہ رس چوسیں اور جا کر پھر وہ چھتا بنائے. تو یعنی روایت میں یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ مکھیوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو وہ جو شیشے تھا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس طرح سے اس کو مل دیا، یعنی اس پر موم آ گیا کہ جب بالکل چھپ گیا تب انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا، تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً اس معاملے کو حل فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے بہترین قسم کا کپڑا، سب سے قیمتی کپڑا جو ہے وہ دود القز جو ہے وہ ہے، یعنی یہ کیڑا ہے جس سے وہ کپڑا بنتا ہے اس کے منہ سے، یہ ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اصل کپڑا وہ ہے جس پر تلوار بھی اثر نہیں کرتی. تو جو ریشم اصل میں ریشم کہلاتا ہے وہ تو ایک کیڑا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حقیر سا کیڑا بالکل، جو ہمارے لیے قیمتی ریشم تیار کرتا ہے. اور فرمایا کہ سب سے اعلیٰ چیز شہد، وہ ایک مکھی تیار کرتی ہے، اس کا فضلہ ہے. تو ایک کا لعاب ہے ایک کا فضلہ ہے، لیکن اللہ نے دونوں چیزیں ہمارے لیے بنائی، ریشم بھی ہمارے لیے بنایا، البتہ ریشمی کپڑا مرد کے لیے پہننا ناجائز، خاص طور پر خالص ریشم ناجائز اور حرام ہے، عورتوں کے لیے البتہ پہننا جائز ہے. اور اسی طریقے سے شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فیہ شفاء للناس، یعنی بعض بزرگوں کا تو معاملہ یہ تھا غالب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہیں پھوڑا بھی ہو جاتا تھا تو شہد کا اس کا لیپ کرتے تھے اس پر. اسی طریقے سے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، آپ نے انہیں شہد دیا، اس سے جو ہے اس کو جلاب شروع ہو گئے. تو انہوں نے آگے بتایا اور فرمایا کہ تیرا اللہ سچے ہیں اور تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پھر شہد دیا، پھر اس کو یہی جو جلاب کا معاملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ فیہ شفاء للناس، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اس کو استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے جلاب وغیرہ بھی صحیح ہو گئے اور اس کو شفا بھی ہو گئی، اس کا علاج ہی یہی تھا اصل میں. تو بہرحال فیہ شفاء للناس فرمایا، اصل بات ہے اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اگر ہمارا گمان یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، ملے گی. لیکن اگر ہم دل مل یقین کے ساتھ کام کریں، جیسے کہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ یقین ہی نہیں ہوتا، بغیر یقین کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو کافر ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں، ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ بت ہمیں دیتے ہیں، دے تو اللہ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے یقین کے مطابق ہی دیتے ہیں، وہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس بت نے دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہو، باقی ساری دنیا سے نہ ہونے کا یقین ہو. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارین نصیب فرمائے اور اصلاح احوال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. ایک خاتون وقار النساء وہ کومے میں ہیں اور دو دن سے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دیں. ان کے عزیز رشتہ دار جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں. ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ذکر و اذکار کو، تسبیحات کو قبول فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.